الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمانوں میں رجب کا مہینہ اس واقعے کے لیے مشہور ہے جو شب معراج کے معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. عام طور سے یہ شہرت ہے اس بات کو کہ رجب کی 27ویں شب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے اور اسراء کے سفر سے سرفراز فرمایا تھا. یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ بات تو یقینی ہے. البتہ رجب کے مہینے میں اور اس تاریخ کو پیش آیا تھا، یہ بات یقینی نہیں ہے. روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے. ہم کو تاریخ سے زیادہ سروکار نہیں ہے، ہم کو واقعے سے سروکار ہے. یعنی ہمارے لیے اہمیت کا حامل اس واقعہ اور واقعے کی تفصیلات ہیں، اور جس تاریخ میں پیش آیا اس تاریخ سے زیادہ ہمیں کوئی سروکار اور ہمیں مطلب نہیں ہے. جب کوئی بات غیر یقینی ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں وہی ذہنیت سے چلنا چاہیے کہ یہ تو ایک غیر یقینی بات ہے. جیسے 27ویں شب کے بارے میں لوگوں کو ایک تاثر یہ رہتا ہے کہ جیسے شب برات میں عبادت کے لیے جاگنا ہے، شب قدر میں عبادت کے لیے جاگنا ہے، عرفات کی رات میں عبادت کے لیے جاگنا ہے، عیدین کی رات میں عبادت کے لیے جاگنا ہے، ویسے ہی شب معراج کے اندر بھی یعنی رجب کی 27ویں شب کو بھی جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، وہ بھی عبادت کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اگلے دن بعض لوگ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، واقعے کی اہمیت کے پیش نظر. جب وہ تاریخ ہی طے نہیں ہے تو جاگنا کیسے عبادت ہوگا اس میں، یعنی خصوصی طور پر جب وہ تاریخ ہی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو اس کے اگلے دن کا روزہ کیسے مستحب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کو پتہ چلا کہ بعض لوگ 27ویں رجب کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے باہر نکل کر چکر لگایا اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ میرے سامنے کھانا کھا کے بتاؤ، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو اس سے وہ روزہ توڑوا دیتے تھے کہ آج روزے کا دن نہیں ہے. یہ بدعت کی شروعات ہو رہی ہے یہاں سے. تو اس طرح سے اس کا انہوں نے خاتمہ کروایا تھا. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو، واقعے کی تفصیلات کافی ہیں، تاکہ اتنی تفصیلات ہیں اس واقعے کی کہ وہ جو تمام تر روایتیں ہیں ان کو سنانے کے لیے جمعہ کا وقت تقریباً ناکافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا. حطیم اور حجر، آپ سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو لگ کر کے ایک چھوٹی سی چار دیواری کچھ اس قسم کی ہے جس پر چھت ڈلی ہوئی نہیں ہے، اس کو حطیم کہا جاتا ہے. وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. جب وہ بیت اللہ کا حصہ ہے تو پھر اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ جیسے اس پر باقی بیت اللہ پر چھت ہے، اس پر کیوں نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سیلاب کے پانی سے بیت اللہ کی عمارت پوری ڈھہ گئی تھی. اس وقت میں قریش کے جو سرداران تھے ان لوگوں نے یہ تعمیر کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس کے اندر صرف مال حلال لگایا جائے گا، جو ہماری خون پسینے کی گاڑی کمائی سے ہمارے پاس موجود ہوگا، ذخیرہ ہوگا، بس اس کو اس میں لگایا جائے گا، کوئی اور مال اس میں نہیں لگایا جائے گا. اتفاق سے اس دوران جدہ کے ساحل پر پتہ چلا کہ ایک کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، جس کا سامان بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو خرید لیا گیا اور اس کو لگایا گیا بیت اللہ کی تعمیر میں. پھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا. پھر اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بیت اللہ کے ایک کنارے میں، ایک رکن میں، ایک جانب میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے. ہر قبیلہ مکہ میں رہنے والا اور اس کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ اعزاز اس کو ملے. اب پتھر ایک ہے تو سب کیسے رکھیں؟ اختلاف ہونے لگا، یہاں تک کہ تلواریں باہر نکل آئیں. آخر میں کسی نے یہ رائے دی کہ بھائی بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی، اس مقدس عمل کے وقت یہ نامناسب حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ایسا کرتے ہیں، کل صبح کو جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کی جو رائے ہوگی اس کو مان لیا جائے گا. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے. جیسے ہی لوگوں کی نگاہیں آپ پہ پڑی تو سب مطمئن ہو گئے کہ یہ صادق و مصدوق ہے, یہ امین ہے, یہ خیانت نہیں کرے گا, یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا کہ کس کی دل آزاری ہو, کسی کی دل آزاری ہو, دل شکنی ہو. سب نے اطمینان کا سانس لیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اپنی فراست, وہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ سب کو اس کی خواہش ہے کہ یہ کام کیا جائے, لہٰذا ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے, ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے. چادر کے اندر حجر اسود رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سارے قبیلوں کے سردار وہ لوگ ایک ایک کنارہ پکڑ لیں, سب اس کو اونچا کریں. اور جب اس کے رکھنے کی جگہ آئی تو جگہ آئی, اونچا کیا گیا اس کو, جو اس کے رکھنے کا مقام تھا وہاں تک اس کو پکڑ کر سب نے اٹھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو وہاں پر جمع دیا, لے کر کے رکھ دیا اور پیوست فرما دیا. اس طرح سے وہ آپسی جو خانہ جنگی شروع ہونے جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت میں ہوا یہ تھا کہ جو سامان تعمیر کا تھا بیت اللہ کی, وہ تعمیر کا سامان کم پڑ گیا تھا, تو جتنی عمارت اس سامان میں بن سکتی تھی اتنی انہوں نے بنا دی تھی, باقی کو انہوں نے صرف جتنا کور کر سکتا تھا اتنا کور کر کے چھوڑ دیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک وہ تعمیر اسی ہیئت پر, اگرچہ کہ بارہا یہ بیت اللہ کی تعمیر کے مواقع آتے رہے, کئی بار مواقع آتے رہے, تو وہ اسی طرح باقی رکھا گیا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میری خواہش تھی کہ یہ حطیم کو جو ہے میں بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دو دروازے بنا دوں, ایک دروازہ جس سے داخل ہوں اور اندر نماز پڑھ کے پھر دوسری طرف سے نکل جائیں, لیکن اگر اس وقت میں تبدیلی کروں گا تو لوگ چونکہ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں فوری مسلمان ہونے والے بہت تھے اس وقت میں, تو اگر یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے نہیں ہوتے, ان کو زمانہ ہو چکا ہوتا میرے مقام کو اور میری مصلحتوں کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد ان میں پوری طرح موجود ہوتی تو میں یہ کام کرتا, لیکن ابھی اگر کروں گا تو یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا. یہ کہیں گے کہ یہ تو بیت اللہ کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں, چینجز کر رہے ہیں, اس میں بھی ترمیمات کر رہے ہیں, تو ان کا ذہن اور ان کا دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا, اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو بعض کے پھر خلفاء نے بھی اس کو نہیں کیا. تو وہ جو ایریا تھا وہاں پر بہت سارے لوگ حسب سہولت حسب موقع آ کر راتوں کو لیٹ جایا کرتے تھے, قریش کے نوجوان سو جایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی وہاں پر قیام کیا کرتے تھے راتوں کو. تو معراج کی شب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حطیم میں قیام پذیر تھے, سوئے ہوئے تھے. ایک طرف حضرت حمزہ بھی سوئے ہوئے تھے, دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے. اس دوران فرشتے آئے. یہاں واقعات کے اندر تھوڑا سا روایتوں میں جزوی جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں. جیسے یہ ایک اسی صرف یہی ایک واقعے میں نہیں بلکہ آگے تک سفر معراج کے جتنے تفصیلات ہیں بہت سے واقعات کے اندر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں, لیکن وہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر اس کا انکار کیا جائے کہ جب یہ بات کوئی ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے, کوئی یہ بول رہا ہے کوئی وہ بول رہا ہے, تو پھر یہ بات ہو کیسے سکتی ہے. ناممکن بات اگر کی جائے گی تو اس کا انکار کیا جائے گا, ممکن بات اگر کی جائے گی اور اس میں اختلاف ہوگا تو وہ دونوں کیسے جڑ سکتے ہیں, کون سے بات کون سے موقع کی ہے, کون سا واقعہ کس صورت میں پیش آیا ہے, اس کو جوڑنے کی توجہ کی کوشش کی جائے گی. اب جیسے یہی جو واقعہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا آغاز کہاں سے ہوا, بعض میں آتا ہے آپ حطیم میں سوئے ہوئے تھے, بعض میں آتا ہے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے, بعض میں آتا ہے شعب ابی طالب میں سوئے ہوئے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا. اب سننے والے بولیں گے کہ بھائی تین جگہ آپ کیسے سوئے تھے, آپ کی ذات تو ایک تھی, یہ واقعہ کیسے پیش آیا. لہٰذا ہو نہ ہو یہ روایت کرنے والوں کا جھوٹ ہے یا ان کی غلط بیانی ہے. جب راوی وہ قابل اعتماد نہیں ٹھہرا تو روایت کا کیا اعتبار, جب روایت قابل اعتبار نہیں ٹھہری اور وہ قابل استناد نہیں سمجھی جائے گی تو پھر اس سے ثابت ہونے والا واقعہ بھی کل عدم ہو جائے گا, ایسے جیسے کہ ہوا نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب یہ کون سا ایسا اختلاف ہے کہ اس کی بنیاد پر رد کر دیا جائے. شعب ابی طالب ایک جگہ کا نام ہے, ایک گھاٹی ہے, ایک وادی ہے, وہاں پر حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا گھر تھا, وہاں پہ آپ پہلے قیام پذیر تھے, سوئے ہوئے تھے. جب واقعہ پیش آنا تھا, سفر کا آغاز ہونا تھا, تو آپ کو آپ کے گھر سے اٹھایا گیا اور آپ کی نیند ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ آ کے آپ حطیم میں لیٹ گئے اور پھر وہاں سے فرشتوں نے آپ کو پھر جگایا. اور اس وقت میں جو شروع کی کارروائی ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو یہ پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا اور پھر آپ کا دل اس میں سے نکالا گیا, دل کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا, ایمان و حکمت ایک تشت ایک بڑے برتن میں رکھا ہوا تھا وہ آپ کے سینے میں ڈالا گیا اور پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کے پھر اس کو جو چاک کیا گیا تھا, جو کھولا گیا تھا, وہ سارا سی دیا گیا, اس کو برابر کر دیا گیا. یہ واقعہ پیش آیا. تو بظاہر یہاں پہ تین روایتیں اختلاف رکھتی تھیں کہ شعب ابی طالب میں سونا, ام ہانی کے گھر میں سونا, حطیم میں سونا. بڑی آسانی سے یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں آپس میں اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی اس واقعے کے بہت سارے جزئیات کے اندر اس قسم کی تفصیلات اور اختلافات ملتے ہیں، لیکن وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ انکار کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے انکار کی جرات اس بنا پر کر دی ہے کہ اختلاف بہت پایا جاتا ہے معراج کے واقعات کے اندر۔ راوی جب قابل اعتبار ہو، اس کو بیان کرنے والے جب قابل اعتبار ہوں، تو پھر سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی بات کا مطلب وہ لیا جائے جو فٹ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کو فٹ کیا جائے گا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، کوئی بڑا جب گھر کا کوئی بات کہتا ہے اور چھوٹا اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، تو گھر کے دوسرے بڑے سمجھاتے ہیں ان کی بات کا مطلب یہ ہے، یہی کیا جائے گا ان راویوں کے ساتھ میں، ان کی بیان کردہ روایتوں کے ساتھ میں۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے شق صدر کا واقعہ بولتے ہیں، ان کو سینے کو کھولنے والا واقعہ، آج یہ بڑی سرجری سمجھی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ کب ہو چکا ہے، جب دنیا اس کے نام سے کیا اس کے تصور سے تک واقف نہیں تھی، اس وقت میں یہ کام ہو گیا ہے۔ آگے جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہیں، انتہائی عجیب و غریب ہیں، سن کے یہی لگتا ہے کہ ایسے کیسے کتنے بڑے واقعات ہیں، کتنے عظیم واقعات۔ وہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تھا بیت المقدس کے پاس، مسجد اقصی فلسطین، آپ کے لیے سواری کا نظم کیا گیا۔ سواری کیسی تھی؟ اعلیٰ ترین سواری تھی۔ وہ کون سی تھی؟ وہ براق تھی۔ براق کیا چیز ہے؟ ایک جانور ہے سفید رنگ کا، نورانی، دراز گوش۔ دراز گوش شاید سب لوگ نہیں جانتے، لمبے کانوں والا جانور، اردو میں اس کو سادے لفظوں میں بولتے ہیں گدھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کے اندر، آپ سے منسوب واقعات کے اندر یہ لفظ استعمال کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وہ لفظ نہیں بولا جاتا، اس کے لیے دراز گوش بولا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھنا چاہیے اس واقعے کو، اس بات کو۔ تو دراز گوش سے جو چھوٹا ہوتا ہے، جو خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، دراز گوش سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ براق لایا گیا، وہ سواری لائی گئی۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں میانہ روی اختیار کی، چنانچہ واقعات جو بتاتے ہیں کہ آپ راستے میں مدینہ پر سے گزر ہوا تو وہاں نماز پڑھتے ہوئے گئے، کہتے کوہ طور پر نماز پڑھتے ہوئے گئے، بیت اللحم پر جہاں تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے گئے۔ تو اس کی اگر جانا ہی تھا تو ایک قدم میں جایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پر نہیں گئی، میانہ روی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، لیکن سواری کا انتظام اللہ کی طرف سے، ایسی سواری کا انتظام کیا گیا۔ یہ جو سواری کی تیزی تھی، آج اس پر یقین آنا مشکل ہے کہ تاحد نظر فوراً پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے واقعات اس واقعے معراج سے جڑی ہوئی بہت ساری تفصیلات اسی نوعیت کی ہیں۔ یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو جہاں بیان کیا وہاں پر صرف ایک لفظ میں دیا، اور وہ لفظ ہے سبحان کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس بات سے کہ تم اس کی ذات کو خود پہ قیاس کرو۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان عیوب سے جو تمہارے اندر ہیں، ان حدود سے، لمٹ سے جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو مخلوقات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے۔ اس واقعے کو اور اس کی تفصیلات کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ کرنے والے حضور نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اس کام کو کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک مخلوق روشنی ہے، لائٹ ہے، برائٹنیس ہے، یہ جو سورج کی کرنیں ہیں یہ ہے۔ اب روشنی کا جو سفر ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ لوگوں نے روشنی کے سفر کی تعین کے واسطے جو حساب بنایا ہے وہ نوری سالوں کا حساب الگ بنا دیا ہے انہوں نے، کہ یہ نوری سال، یعنی اتنے نوری سال لگ جاتے ہیں اس کو، کہ روشنی جو ہے وہ کافی کروڑوں میل کی مسافت کو طے کر جاتی ہے سیکنڈوں کے اندر، لاکھوں میل کی مسافت کو طے کر جاتی ہے سیکنڈوں کے اندر۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ براق کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ زبان ہماری بولتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کا کام بولنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کو گویائی کی، بولنے کی طاقت دی ہے تو یہ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو ہاتھ بھی بولے گا، پیر بھی بولیں گے، باقی اعضا بھی بولیں گے، زمین بھی بولے گی، وہ چیزیں بولیں گی جس کا اللہ تعالیٰ جس کو بولنا چاہیں گے کہ یہ بولے وہ بولے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ تو بولنے کی صلاحیت زبان میں اللہ نے رکھی ہے، یہ صلاحیت وہ کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہاتھ میں رکھ دیں تو ہاتھ بولے گا، پیر میں رکھ دیں تو پیر بولے گا۔ تیز رفتاری کی صلاحیت ہمارے لحاظ سے جب تک روشنی کا اندازہ نہیں ہوا تھا اس کی رفتار کا، تو آواز میں زیادہ تھی، آواز کی رفتار بڑی تیز ہے۔ پھر اس کے بعد روشنی کا اندازہ ہوا تو اب سب سے تیز رفتار ہمارے واسطے روشنی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس تو اور بھی مخلوقات ہیں اور اس سے تیز تر رفتار کے لیے وہ اس پر قادر ہیں، تو ان کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حق تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، سبحان، یہ جو کروایا ہے، یہ جو کیا گیا ہے کام، یہ میری طرف سے کیا گیا، یہ میری قدرت کا مظاہرہ ہے،
और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फ़ालुल लिमा युरीद अला कुल्ली शयइन क़दीर, हर चीज़ पे मुझे कुदरत हासिल है। कौन मेरा हाथ पकड़ने वाला है, कौन मुझसे सवाल करने वाला है। ला युसलाम मा यफ़अल वहुम युसलून। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया, रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो मुतबर्रक मकामात थे वो आपको बताए गए, ये मदीना है, यहाँ आपकी हिजरत होगी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से हम कलाम होने की जगह कोहे तूर है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह बैतुल लहम है, यहाँ पे नमाज़ पढ़े, हुजूर ने नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस गए, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा उन तीन मसाजिद में से है जिनके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि सफ़र की इजाज़त है। सफ़र की तीन मसाजिद ऐसी हैं जिनमें बाकायदा सफ़र करके जाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है हदीस का, इसका मतलब ये है कि दुनिया में इन तीन मस्जिदों के अलावा बैतुल्लाह मस्जिद हराम मक्की, मस्जिद हरम मदनी और मस्जिद अक्सा, इन तीन ये तीन मसाजिद ऐसी हैं कि इनमें नमाज पढ़ने का सवाब, एक नमाज का सवाब एक नहीं है, किसी का 1 लाख है और किसी का 25 से 10 हज़ार है और किसी का 1,500 से 1,000 है। बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख है और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब एक रिवायत के मुताबिक 25,000 है, यानी एक नमाज 25,000 नमाज़ों के बराबर, एक नेकी 25,000 नेकियों के बराबर। और मस्जिद अक्सा के बारे में आता है बाज़ रिवायतों में कि 500, एक नमाज़ 500 नमाज़ों के बराबर, और बाज़ रिवायतों में आता है कि एक नमाज़ 1,000 नमाज़ों के बराबर। एक नमाज़ पढ़ी जाए तो कितनी, वो 1,000 नमाज़ें कितनी होती हैं, 1,000 नमाज़ें 6 महीने की नमाज़ें होती हैं, 900 नमाज़ें होती हैं 6 महीनों के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ें। तो अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो 6 महीनों के गोया, ये मतलब नहीं है कि एक नमाज़ वहाँ पढ़ लिए तो 6 महीने तक फुर्सत है, मतलब सवाब का इजाफा है कि इतना ज़्यादा सवाब वहाँ पर मिलता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीन मस्जिदों को सवाब के इजाफे की नीयत से नीयत करके सफ़र किया जा सकता है। बाकी दुनिया की कोई भी मस्जिद में ऐसा कोई वादा नहीं है कि वहाँ पढ़ेंगे तो एक नमाज़ का सवाब 10 नमाज़ों के बराबर मिलेगा, 20 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। ये बात तय है कि जितना ज़्यादा मजमा नमाज में बढ़ता है उतना ज़्यादा सवाब में इजाफा होता है। जहाँ पर किसी मजमे में अगर 100 लोग हैं तो वहाँ का सवाब 100 नमाजियों के जितना होगा, अगर कहाँ किसी जगह 1,000 है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का सवाब इससे 10 गुना बढ़ जाएगा, कहीं पर 10,000 हैं तो वो 100 गुना बढ़ जाएगा, 100 के मुकाबले में 10,000 100 गुना बढ़ जाएगा। तो नमाजियों की तादाद जितनी बढ़ती जाएगी उस कदर जमात के इजाफे का सवाब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये वादा नहीं है कि फ़लां जगह, उस जगह में ये कोई बरकत रखी हुई नहीं है कि फ़लां मस्जिद, फ़लां जामा मस्जिद, फ़लां मस्जिद में ये बात है कि वहाँ एक नमाज़ पढ़ने का सवाब इतना ज़्यादा हो जितना कि मस्जिद नबवी में है, मस्जिद हरम मक्की में है, मस्जिद अक्सा के अंदर है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचे, वहाँ पर पहुँच करके बुराक जो कि सवारी थी अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी, लेकिन वहाँ पर उसको उस खूंटे में बांधा गया जहाँ पर अम्बिया इकराम अपनी सवारी को बांधा करते थे। तवक्कुल का सबक सिखाने के लिए है कि असबाब इख्तियार करके तवक्कुल किया जाए, असबाब को छोड़ के तवक्कुल ना किया जाए। जब सब कुछ होना ही है, अल्लाह ने जब सब कुछ लिख रखा है, जब सब कुछ होना ही है जो अल्लाह को मंजूर है, उसके खिलाफ हो नहीं सकता, तो फिर हमारे करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इअमलु कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक लहु, भाई अमल किए जाओ, तवक्कुल के असबाब इख्तियार किए जाओ, उसके बाद तवक्कुल करो, चीज़ों पर नहीं, खुदा की ज़ात पर भरोसा करो। खाना खा के भूख मिटने पर यकीन मत करो, खाना खाने के बाद ये यकीन करो कि इसके ज़रिए से अल्लाह को मंजूर होगा तो भूख मिटेगी। बीमार पड़ गए हो तो इलाज करवा के ये मत समझो कि इस दवा में शिफा है, ये समझो कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो इस दवा से शिफा देंगे वरना नहीं। तो ज़ात पे भरोसा अल्लाह की किया जाएगा, लेकिन असबाब को ज़रूर इख्तियार किया जाएगा। औलाद चाहिए, निकाह किया जाएगा, भूख को मिटाना है, खाना खाया जाएगा, प्यास को बुझाना है, पानी पिया जाएगा, आदमी को ज़रूरतों के पूरा करने के लिए खैर और दौलत दरकार है उसके लिए जॉब किया जाएगा, ज़रा कस्बे माश को इख्तियार किया जाएगा। तो तवक्कुल के वास्ते हुक्म दिया गया कि इसको यहाँ पर बांधा जाएगा। बांध करके फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए, वहाँ देखे बहुत सारे लोग पहले से जमा हैं, कुछ को आप उसमें से जानते थे और बहुत सों को नहीं जानते थे, कुछ रुकू के अंदर हैं, कुछ सजदे में हैं, कुछ क़ियाम में हैं। ग़ालिबन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी, फिर अज़ान के बाद इक़ामत नमाज का कोई वक्त हुआ तो आप सारे मुसल्ली जो सफ़ों के अंदर मुसल्ली जमा थे वो सब इंतज़ार करने लगे। इस दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के आपको मुसल्ले की जानिब बढ़ाया कि आप इमामत करें। नमाज हो गई, नमाज के बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है कि पीछे नमाज़ पढ़ने वाले कौन थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तक हुजूर को पता नहीं था कि पीछे कौन नमाज़ पढ़े। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सारे के सारे वो अंबिया हैं जिनको हुज़ूर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, سارے انبیاء آپ کے پیچھے اس وقت میں نماز پڑھے، امام الانبیاء حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں. اور وہاں بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور بیت اللہ کعبہ ہمارا قبلہ ثانی ہے، اور یہ دونوں قبلے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی امامت کی ہے، وہاں پر بھی امامت کی ہے، اس لیے آپ کو نبی القبلتین کہا جاتا ہے، دونوں قبلوں کا نبی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رخ کر کے پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رخ کر کے پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام رخ کر کے پڑھتے تھے فلسطین کی مسجد اقصی کی طرف. تو ایک قبلہ چلتا تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دیں. آپ کی اس خواہش میں آپ کی نظر نماز کے دوران بھی بعض دفعہ اٹھ جایا کرتی تھی کہ کہیں وحی آ رہی ہو قبلے کے بدلنے کی، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی. حق تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ اٹھ رہی ہے بار بار، تقلب وجهك في السماء، آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے اس آرزو میں کہ یہ قبلے کو بدل دیا جائے. لہٰذا آج حکم آتا ہے کہ آج سے تم اپنا رخ کر لیا کرو نمازوں کے پڑھنے کے دوران بیت اللہ کی طرف. تو آپ بیت اللہ کے بھی امام ہیں، آپ کا ہمارا قبلہ ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے، آپ نبی القبلتین ہیں. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ دونوں قبلے آپ کے بنا دیے گئے ہیں، سارے انبیاء کی امامت آپ کے سپرد کر دی گئی ہے، اور اس نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا گیا ہے. یہ حق تعالیٰ کا بخشا ہوا بہت بڑا اعزاز ہے. معراج کے جو واقعات ہیں وہ کافی تفصیل طلب ہیں، کافی ٹائم چاہیے اس کو بیان کرنے کے واسطے. یہ جمعہ کے مختصر وقت کے اندر اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اب یہ واقعات جاننے بھی ضروری ہیں، ہماری نسلوں کو پتہ ہونا بھی ضروری ہے، ایسے مذاکرے ہونے ضروری ہیں. اس لیے آج کی رات میں عشاء کے بعد 7:30 بجے یہاں پر عشاء ہے، عشاء کے بعد میں شب معراج کے تعلق سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، آپ حضرات خود بھی آ سکتے ہیں، جاننے والوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم رہے گا، تو انشاءاللہ پھر خواتین کو بھی اطلاع کی جا سکتی ہے. حق تعالیٰ معجزات پر ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہم کو جو حاصل ہے، حق تعالیٰ اس کا ہمیں احساس نصیب فرمائے، اس کی ذمہ داری اور تقاضوں کے پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.